اے اللہ زندگانی میں کیا شادمانی ملی. شادمانی کے معنی خوشی. سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار. زندگانی میں کیا شادمانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی. زندگانی میں کیا شادمانی ملی. جو ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت پوری پوری رحمت اللہ علیہ عیدگاہ تشریف لے گئے اور وہاں محراب کے پاس جا کر ارشاد فرمایا ہمارے حضرت کا نام لے کر کہ میں یہاں پیدا ہوا تھا. حضرت نے پوچھا کہ یا حضرت یہاں کیسے آپ پیدا ہوئے تھے, تو عیدگاہ کا میدان ہے محراب ہے. تو حضرت پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پیدا ہوا تھا. تو جب آدمی کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتا ہے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے. کیسی کہ جو زندگی اللہ پر فدا نہ ہو, اپنے خالق زندگی پر فدا نہ ہو, وہ زندگی زندگی کہلانے کے لائق نہیں. اصل زندگی وہی ہے جو خالق زندگی پر فدا ہو, اور یہ کسی اللہ والے سے تعلق کے بغیر ملتی نہیں. صحبت شیخ سے زندگانی ملی. زندگانی کیا شادمانی ملی. نگہ عارف کا پیغام ہے سال کو. نگہ عارف کا پیغام ہے سال کو. عشق کی کیفیت بے زبانی ملی. عشق کی کیفیت بے زبانی ملی. صرف صحبت ہی سے اللہ کا عشق سینے سے سینے میں منتقل ہو گیا, اور یہ ایسی لذت اور ایسا عشق ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. نگہ عارف کا پیغام ہے سال کو. نگہ عارف کا پیغام ہے سال کو. عشق کی کیفیت بے زبانی ملی. صحبت شیخ سے زندگانی ملی. زندگانی میں کیا شادمانی ملی. راہ تقویٰ میں کچھ رنج باقی ملا. راہ تقویٰ میں کچھ رنج باقی ملا. پر خوشی روح کو جاودانی ملی. پر روح کو جاودانی ملی. راہ تقویٰ میں کچھ رنج پانی ملا. پر خوشی روح کو جاودانی ملی. ان سے نسبت کا ہے فیض اے دوست کو. ان سے نسبت کا ہے فیض اے دوست کو. دل کی ہر وقت جو نگہبانی ملی. دل کی ہر وقت جو نگہبانی ملی. ہر وقت ان کا خیال رکھنا ہے, نہ کوئی راہ آ جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. غیر کیا ہے؟ بس غیر وہی ہے جو اللہ کا غیر. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب غیر ہے, ہے نا. غیر غیر ہے, غیر کچھ بھی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات دل میں ہو, ہر وقت دل پر نگہبانی ہو, چوکیداری ہو, پاسبانی ہو کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جائے, کوئی قول ایسا نہ ہو جائے, کوئی فعل ایسا نہ ہو جائے, کوئی نیت ہماری غلط ارادے نہ ہو. دل کے ارادوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے. کوئی کام ایسا نہ ہو جائے. اور اولیاء صدیقین کی جو سب سے بہترین تعریف ہمارے حضرت والا نے ارشاد فرمائے کہ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہر سانس اللہ پر فدا کرتے ہیں, اور کوئی ساتھ اللہ کو ناراض نہیں. یہ سچی ہے. تو ہر وقت اپنے دل کی نگہبانی ہو. پہلے دل کا مشغلہ ہے اے افسر باغ دل کی باغبانی ہے. ہر وقت اپنے باغ دل جو اللہ کا گلستان قرب ہے اس کی وہ حفاظت رکھتے ہیں کہ کوئی غیر نہ آ جائے, کوئی ایسا کام نہ ہو جائے, ہے نا. اور فرمایا کہ غرض باغ دل خلال کمبوت, ہے نا, غرض باغ دل خلال کمبوت بر دل سالک ہزارہ کمبوت. اولیاء اللہ کے باغ دل سے گلستان قرب قرب الہی سے ایک ٹنکا بھی کم ہو جاتا ہے تو وہ لرز لرزنے لگتے ہیں, وہ لرز جاتے ہیں کہ کیا ہم نے کر دیا. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ان کے قلب سے ذرہ برابر اللہ سے تعلق میں ذرہ برابر شبہ ہو جاتا ہے تو وہ لرز جاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے مرشد احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ترازو ہوتی ہے لکڑی کوئلہ تولنے کی, اس میں 10 کلو بھی اگر ڈال دو تو کچھ پتہ نہیں چلتا, پھرتا نہیں ہے, پڑ رہا جب تک زیادہ وزن نہ رکھو. اور ایک ترازو سونا تولنے کی ہوتی ہے, پھر سانس بھی اگر لیتے ہیں سانس روک لیتے ہیں تولتے وقت, کیونکہ سانس کے دباؤ سے بھی ہوا کے دباؤ سے وہ تب اس پر دباؤ پڑتا ہے, اس میں فرق آ جاتا ہے اس کی ریڈنگ کے ان کی ریڈنگ میں. تو وہ اولیاء صدیقین کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی ذرہ برابر بھی اللہ سے اگر غفلت ہو جائے تو وہ اس پر ہی کام جاتے ہیں. جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے, تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں. ان سے نسبت کا ہے فیض ہے دوست تو دل کی ہر وقت جو نگہبانی ملی, سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی, سب کو نسبت ملی شیخ کے فیض سے, بدگمانوں کو بس بدگمانی ملی. اہل عقبہ کو دونوں جہاں مل گئے, اہل عقبہ کو دونوں جہاں مل گئے, اہل دنیا کو دنیا پانی ملی. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو جتنی مقدر ہوتی ہے وہی ملتی ہے, اس سے زیادہ تو ملتی بھی نہیں, اور وہ بھی پانی مٹی یہی رہ جائے گی. اور جو آخرت کی فکر کرتے ہیں ان کو دونوں جہان مل جاتے ہیں, دنیا بھی, دنیا تو جتنی مقدر تھی وہ ملی گئی اور آخرت ہاتھ میں رہی. اور جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے, جگہ جگہ گناہ کر ڈالتا ہے, اللہ کی نافرمانی کر ڈالتا ہے اور اللہ سے غفلت کی زندگی گزارتا ہے, تو اس کو جو دنیا پہ مرے, دنیا پہ جو مرے تھے کیا ہے یاد ہے, وہ کہیں کہ نہیں رہے, ہے نا. جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی, جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی, اور دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے, کیونکہ دنیا تو ختم ہو گئی, پانی ہو گئی, اب کچھ بھی حاصل نہیں, صفر لے کے اب حاضر ہو رہے ہیں اللہ کے خدا نہ خواستہ. اور جو آخرت کے لیے فکر کرتے رہے ہیں, دنیا جو مقدر تھی خود بخود ان کے پیچھے آتی رہی, ان کے قدم چومتی رہی, ان کو کھلاتے کھلاتے رہے اللہ تعالیٰ, لیکن آخرت ہاتھ میں نہ گئی. اہل رقبہ کو دونوں جہاں مل گئے, اہل دنیا کو دنیا پانی ملی, نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے, نفس کو جس نے اپنے مٹایا. نفس کیسے مٹتا ہے کہ ایک کام بھی ایسا نہ کرے, ایک سانس بھی ایسا نہ لے جو اللہ کو ناراض ہے, نا. کوئی کام, کوئی فعل, کوئی قول, کوئی نیت ایسی نہ ہو ہماری جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. بس یہ ہے نفس کو مٹانا, اپنی رائے کو وہ نہ کرنا بلکہ اللہ کا حکم دیکھنا, اپنا کام نہ دیکھنا بلکہ اللہ کا حکم دیکھنا. اگر اللہ نے اس کو جائز کیا ہے, شریعت میں جائز ہے, وہ کام کر لو, اور اگر ناجائز ہے تو ہرگز وہ کام نہ کرو. چٹنی روٹی کھاؤ لیکن خدا کو ناراض نہ. نفس کو جس نے اپنے مٹایا اسے, راہ حق میں بڑی کامرانی ملی, راہ شاہ حق میں بڑی کامرانی ملی، نفس کو جس نے اپنے مٹایا سے شاہ حق میں بڑی کامرانی ملی، اے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی، اے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی، زندگانی تو بس آنی جانی ملی، ایک دفعہ آنا ہے دنیا میں اور ایک ہی دفعہ دنیا سے جانا ہے، بس ختم کہانی، جس نے اللہ پر فدا کر دیا زندگی کو وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جس نے زندگی سے کی قیمت نہ جانی، اس کو یوں ہی ہاؤ ہو میں اڑا دیا کہ ہم ٹنکینیاں بھی کر لیں، مزے بھی کر لیں، ایش و عشرت بھی کر لیں، تو پھر اب کیا ہوگا مرنے کے بعد، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں ایک نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا۔ اے مبارک جو ان پر فدا ہو گئی، زندگانی تو بس آنی جانی ملی، زندگانی تو بس آنی جانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی، جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، بندگی کی اسے رازدانی ملی، جس کا دل حامل درد دل ہو گیا، بندگی کی اسے رازدانی ملی، بندگی کی اسے رازدانی ملی۔ آپ پہلے مرشد کا اختر یہ امکان ہے، پہلے مرشد کا اختر یہ امکان ہے، اہل دل کی طرح زندگانی ملی، پہلے مرشد کا اختر یہ امکان ہے، پہلے مرشد کا اختر یہ امکان ہے، اہل دل کی طرح زندگانی ملی، اہل دل کی طرح زندگانی ملی، صحبت شیخ سے زندگانی ملی، زندگانی میں کیا شادمانی ملی۔
اور اس کو ہلاؤ نہیں نا، ہلانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو ان کے پیچھے پڑھنا۔ کام پورا نہیں ہوا،
اصلاح خواتین حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے، مختلف تصانیف جو حضرت والا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف تصانیف ہیں ان میں سے جمع کیے گئے ہیں یہ ملفوظات، اور چونکہ یہ اس سے خواتین سے متعلق مسائل جمع کیے گئے ہیں، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ بس عورتوں ہی میں برائیاں ہیں مردوں میں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ صرف خاص اس موضوع پہ ہے تو اس لیے یہاں ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، اور بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ہم مردوں کو بھی اصلاح کی شدید ضرورت ہے، جو خرابیاں انسان میں ہیں جو چاہے عورت میں ہو چاہے مرد میں ہو، دونوں میں ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، اس لیے ہم میں سے کوئی بھی اپنی اصلاح سے بے فکر نہ ہو، جو بھی مضامین ہیں ہر شخص مرد و عورت اپنے لیے سمجھے۔ اس کو حضرت ثانی فرمائیں، توازو کی ضرورت اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم یہ سمجھو کہ حضرت مریم علیہ السلام تم سے تو بزرگی میں زیادہ ہی تھیں، اتنے کمالات کے باوجود پھر بھی ان کو یہ حکم ہے کہ اے مریم تواضع اختیار کرو اپنے رب کے سامنے اور سجدہ کرو، مطلب یہ ہے کہ دل کو بھی مشغول رکھو اور اعضاء کو بھی، یعنی نماز پڑھو، کیونکہ نماز کے تمام ارکان میں سب سے بڑا مقصود سجدہ ہے، اسی لیے اس کی تخصیص یعنی خصوصیت فرمائی. اور ورکعی مع الراکعین میں یا تو رکوع مراد ہے اور یا لغوی معنی مراد ہے، اور میں دوسرے احتمال پر تفسیر کرتا ہوں. بس مطلب یہ ہوگا کہ جھکو یعنی عاجزی کرو. اس کے بہانے سے اشارہ اس طرف ہے کہ سب کچھ کرو مگر اپنے کو پست کرو، خدا کے سامنے کمزور سمجھو. اور مع الراکعین کے بڑھانے میں یہ نقطہ ہے کہ تواضع کے حاصل ہونے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تواضع کرنے والوں کے ساتھ رہو، یعنی نیک صحبت اختیار کرو. صحبت صالحہ اخلاق کی درستگی کا عمدہ ذریعہ ہے، بغیر صحبت کے اخلاق کی درستگی نہیں ہوتی. اور چونکہ عورتوں کو ایسا موقع بہت کم ملتا ہے، اسی واسطے ان کے اخلاق عموماً درست نہیں ہوتے، بس ان کو نیک صحبت کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ عموماً عورتوں کے اندر فیشن اور کپڑے اور زیور اور برتنوں کا شوق اور کھانے پکانے کے اندر حد سے زیادہ ذوق و شوق، یہ بعضی چیزیں عورتوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. تو ایسی یہ عورتوں کے اندر رہنے سے پھر اپنے اندر احساس کمتری پیدا ہونے لگتا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہی کام کرنے کو جی چاہتا ہے جو دوسری عورتیں کرتی ہیں. کیونکہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ناک والا آدمی تھا، صحیح سالم بالکل صحت مند سلیم الاعضاء آدمی تھا. وہ کسی ایسی بستی میں چلا گیا جہاں سب کے سب کی ناک کٹی ہوئی تھی، نکٹوں کی بستی تھی. تو جیسے ہی وہ بستی میں داخل ہوا تو چونکہ وہ سارے کے سارے ناک کٹے تھے ایک زمانے سے، تو انہوں نے ناک والا شخص دیکھا تو ان کو اس کی ناک عیب لگنے لگی، اور انہوں نے شور مچا دیا، نکو آ گیا. اب وہ جب جہاں جاتا کوئی یہ کہتا کہ یہ نکو آ گیا، ہنستا اس کے اوپر. تو ایک دو دن، تین دن، چار دن کے بعد وہ اپنی ناک کو عیب سمجھنے لگا اور اپنی ناک سے شرمانے لگا. تو یہ حال ہوتا ہے ماحول کا، ماحول کے اندر جیسا ماحول ہوتا ہے اپنے آپ. جیسے آج داڑھی رکھنا مشکل ہو گیا ہے، یہ داڑھی دین کی کتنی بڑی جو ہے وہ حکم ہے داڑھی رکھنا، لیکن داڑھی والا کہیں ایسی دنیا دار جگہ میں چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں. اور یہ داڑھی والے کے اندر چونکہ صحبت نہیں اٹھائی ہوتی، ایمان قوی نہیں ہوتا، تو وہ اپنی داڑھی سے شرمانے لگتا. حالانکہ داڑھی عزت کی چیز ہے، شریعت کا حکم ہے، اور ساری مخلوق اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ. ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے یا مخلوق سے شرمانا ہے؟ جو مخلوق سے شرمانے لگے اور خالق سے بے شرمی کرنے لگے، یہ کیسی شرم ہے؟ تو ایسے لوگوں ہی میں اٹھنے بیٹھنے سے اپنا ایمان کمزور کیوں کرے؟ ایسے لوگوں میں بیٹھے مرد ایسے لوگوں میں بیٹھے، داڑھی والوں میں بیٹھے. ہم نے دیکھا حضرت ہمارے حضرت کی مسجد میں، گلشن اقبال میں، مسجد اشرف میں، وہاں کئی بے داڑھی والے نماز پڑھنے آتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ انہوں نے نہ حضرت کے پاس نہیں آتے تھے، وہ صرف نماز پڑھتے تھے. ہم جانتے ہیں ایسے دو تین لوگوں کو جانتا ہوں میں کہ جو مستقلاً پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے لیکن داڑھی نہیں تھی، کئی برس تک داڑھی نہیں تھی، لیکن آ کر انہوں نے خود ہی جو ہے وہ داڑھی رکھی. اور ایک صاحب کا تو بتایا بھی تھا حضرت نے کہ انہوں نے آ کر حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں داڑھی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا تھا، سلام پھیرتا تھا، تو دیکھتا تھا کہ یہاں سے میرے دائیں سے آخر تک سب کے سب داڑھی والے، بائیں طرف سلام پھیرتا تھا تو دیکھتا تھا آخر تک سب کے سب داڑھی والے، پیچھے دیکھو داڑھی والے، ہر جگہ داڑھی والے. تو مجھ کو آخر شرم آنے لگی، میں نے کہا یہ سب داڑھی رکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں رکھ سکتا. پھر میں نے بھی داڑھی رکھ لی، کوئی تقریر کی ضرورت بھی نہیں. جیسا ماحول تھا، نیکوں کا ماحول تھا، صالحین کا ماحول تھا، ویسا اثر آ گیا. اور اگر برے ماحول میں جائیں گے تو اچھی چیز کو لوگ برا بنا دیں. جیسے اس کی ناک تو اچھی تھی، اگر ہم اپنی ناک کاٹ لیں تو کیسے لگیں گے؟ نکتے ہو جائیں گے نا. لیکن اگر ہم نکتوں میں رہنا شروع کر دیں گے تو ہمیں اپنی ناک بری معلوم ہونے لگے. یہ ہوتا ہے برے ماحول کا اثر، کہ اچھی چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے. اور جب نیکوں میں رہیں گے تو اپنی برائیاں سامنے آئیں گی، دیکھو کیسے نیک لوگ ہیں، اور ہماری اپنے عیوب سامنے آتے ہیں. اسی طرح شیخ کے پاس جب جاتا ہے کسی شیخ کامل کے پاس، تو اس کے اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر اپنے عیوب نظر آنے لگتے. ہمارے اندر یہ قائد ہے، زبان قائد ہے، نگاہوں قائد ہے، کانوں سے گانا سن لیتے ہیں، گندی حرکتیں کر لیتے ہیں، یہ کر لے, گالی گلوچ دے دیتے ہیں, غیبت کر لیتے ہیں. شاید چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے, جب سامنے دیکھتا ہے تو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. جیسے آئینہ ہوتا ہے اس میں خود اپنے عیب نظر آتا ہے, آئینہ تو سچ بولتا ہے, جو کچھ عیب بندے میں ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے. تو یہ نیک صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ نیک صحبت سے عقل بھی صحیح کام کرتی ہے, ورنہ عقل بھی جو ہے وہ اڑ جاتی ہے پوری صحبت سے. تو اس لیے خواتین کو بھی چاہیے کہ ایسے اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں سے ملا کریں, اور وہ بھی نیک خواتین سے ملا کریں. ورنہ بہت سے کمتر درجے کے غریب لوگ ایسے بھی ہیں جو فتنے اور رسومات میں اور گناہوں میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہو گئی ہیں, جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں, لیکن ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے, نیٹ بھی لگایا ہوا ہے, اتنے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے لیکن نیٹ کیبل لگا ہوا ہے, اور سارا دن بے حیائی کر رہے ہیں, ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, اور ان کو احساس حیا کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے, بے حیائی دیکھتے دیکھتے حیا کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے. اور کتنے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ بھائی نے بہن پہ حملہ کر دیا, گندا حملہ کر دیا, باپ نے بیٹی پہ حملہ کر دیا, دارالافتا جا کے کوئی پوچھ لے. ایسے شرمناک واقعات ہو رہے ہیں, جو لوگ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں نیٹ کیبل سے اور ٹی وی سے اور موبائل کے گانوں سے اور اسکرین سے, تو یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ حیا ختم ہو جاتی ہے, ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اس لیے دوستو ہمارے حضرت نے یہ سکھایا کہ زندگی تھوڑے دن کی ہے, ہمیشہ تھوڑی ہی غم اٹھانے, تھوڑے دن کے لیے غم اٹھانا ہے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ آخر میں یہ سب حقیقت کھول دیتے ہیں کہ یہ غم نہیں ہے, حقیقت میں یہ خوشی ہے. ہم اس کو بری صحبت کی وجہ سے بتایا نا کہ بری صحبت کی وجہ سے اچھی چیز بری معلوم ہونے لگتی ہے, تو غم جو خوشی ہے حقیقی خوشی ہے وہ غم معلوم ہوتی ہے, اور جب راز کھل جائے گا تو یہ خوشی حقیقی خوشی میں تبدیل ہو جائے گی, پھر اپنی پچھلی زندگی پہ افسوس کرے گا. تو اچھے لوگوں میں رہیں گے تو یہ عقل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اچھے برے کی تمیز دے دیتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں میں رہو جو نیک صالح لوگ ہیں, اور اپنے سے کم تر حیثیت کے لوگوں میں رہو, تاکہ اللہ کا شکر پیدا ہو کہ اللہ نے ہر جو بھی انسان ہے وہ اپنے سے نیچے دیکھے, ضرور اس کو اپنے سے کم تر درجہ نظر آ جائے گا, چاہے وہ کتنا بھی کم کماتا ہو لیکن اس کو اپنے سے کم تر درجہ ہر جگہ نظر آ جائے گا. حضرت فرماتے کہ چونکہ عورتوں کو ایسا موقع بہت کم ملتا ہے, اسی واسطے ان کے اخلاق عموماً درست نہیں ہوتے, بس ان کو نیک صحبت کی بہت ضرورت ہے. مردوں ہاں یہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی غمی اٹھانا ہے, ایک تو یہ کہ یہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے, پھر حقیقی خوشی حاصل ہو جاتی ہے, دوسرے ہے کہ مرنے کے بعد تو پھر عیش ہی عیش, اور جس نے یہاں زندگی کو برباد کر دیا, غفلت میں گزار دیا اور شیطانی کاموں میں لگا کر رنگرلیاں منا لی, تو تھوڑے دن کی رنگرلیاں منا لی لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ سوچے, قبر میں جو ہے منکر نکیر غضب کی حالت میں آئیں گے خدا نخواستہ, اور ڈراوے دیں گے, اور اگر گناہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو قبر کی کیسے کیسے عذاب سے واسطہ پڑے گا, اور پھر آخرت میں کیا ہوگا, ساری مشکل ہی مشکل ہے, کل صراط میں مشکل. اور نیک صالح لوگ وہ جنت میں جب قبر میں جب جائے گا, پہلے تو قبر اس کو مبارکباد دیتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو, پھر وسیع ہو جاتی ہے قبر, اور پھر اس میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے, جنت دکھائی جاتی ہے, پھر انبیاء صالحین کی زیارتیں اس کو ہوتی رہتی ہیں. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں بندہ جائے گا تو لوگوں کی طرح پڑا رہے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ قبر میں جب جائے گا تو اس کی وہیں سے مہمان نوازی شروع ہو جاتی ہے نیک صالح لوگوں کی, اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کو قبر جو ہے وہ کہتی ہے نہ تیرا آنا نامبارک ہو, تو جتنے زمین پہ آدمی چلتے تھے اس میں سب سے زیادہ تو ہی مجھے محبوس تھا, ناپسند تھا, اور پھر یہ قبر کھنچ جاتی ہے اور طرح طرح کے عذاب اس پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. عقل مندی اسی میں کہ بھائی اس دنیا کو جیسے اللہ نے بتایا, اللہ نے پیدا کیا اور اسی لیے پیدا کیا کہ میرے حکموں کے مطابق چلو, شیطان کے کہنے پر نہ چلو, بس جس نے اس بات کو سمجھ لیا وہ عقل مند ہے, اور جس نے ہاؤ ہو کیا کہ آخرت کی خبر خدا جانے دیکھی جائے گی, تو دیکھی کیا جائے گی, جب مرنے کے بعد تو واپس تو آنا نہیں, کیا دیکھو گے, پھر وہی دیکھو گے جو قرآن میں لکھا ہے, برے لوگوں کا انجام وہ دیکھو گے, پھر نہ کوئی سفارش ہی ہوگا نہ معذرت قبول ہوگی, اللہ کوئی معذرت بھی قبول نہیں کریں گے, وقت ختم ہو گیا معذرت کا, آج دن دنیا میں توبہ کر لیتے ہم سب گناہ معاف کرتے تھے, لیکن اب تم مرنے کے بعد جو گناہ لے آئے ہو اب معذرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, نہ کوئی سفارش ہی کام دے سکتا ہے. مردوں کے لیے تو اس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جا کر رہیں، سو یہ تو عورتوں سے نہیں ہو سکتا اور مناسب بھی نہیں، اس لیے کہ اول تو ان کے گھر کے مشاغل اس قدر ہیں کہ اتنی فرصت ان کو نہیں مل سکتی، دوسرے ان کی وضع سے بھی خلاف ہے، البتہ عورتوں میں اگر کوئی عورت بزرگ اور خدا رسیدہ ہو تو ان کی خدمت میں رہیں، لیکن عورتوں میں ایسی بہت کم ہیں، تاہم اگر ایسا موقع میسر ہو تو ان کے پاس ضرور بیٹھو، لیکن یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بزرگوں کے تذکرے اور ان کی حکایتیں دیکھا کریں۔ بطور نمونے کے چند حکایتیں اہل تواضع کی بیان کی جاتی ہیں۔ تواضع سے متعلق چند بزرگوں کی حکایتیں۔ نمبر ایک، حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت تیز مزاج مشہور تھے۔ ایک شخص آزمانے کے لیے آیا، اس وقت مولانا عام مجمع میں تشریف رکھتے تھے۔ اس نے پکار کر کہا، مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ کی حلال کی پیدائش نہیں، یعنی خدا نخواستہ نعوذ باللہ حرام حرام اولاد ہیں آپ۔ حضرت مولانا کے اندر ذرا بھی تغیر نہ آیا، غصہ نہ ہوئے اور ہنس کر فرمایا کہ آپ سے کسی نے غلط روایت کیا ہے، میرے باباپ کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں۔ دیکھیے تواضع، کسی نے برا کہہ دیا، کیونکہ اولیاء اللہ در حقیقت اپنے کو سب سے برا حقیقت میں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں ہی برے، سب سے برے ہیں، تو ان کی بات کی ان کو ناگواری نہیں ہوئی، بس اس کی وضاحت کر دی، غصہ ذرا بھی نہ آیا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث دہلوی سہارن پوری بیٹھے ہوئے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ ایک شخص نے سامنے آ کر برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کیا، شاگرد بگڑے اور چاہا کہ اس کی خبر لیں۔ مولانا نے سب کو منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ جو کچھ یہ کہتا ہے سب تو غلط نہیں ہے، کچھ تو سچ بھی ہے۔ اللہ حافظ، یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سوالوں کی باتیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ حدیث کا سبق صحن میں پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں بارش ہونے لگی، سب طلباء کتابیں لے کر مکان کے اندر بھاگے۔ مولانا نے کیا کیا کہ سب لڑکوں کی جوتیاں جمع کر رہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیں، لوگوں نے دیکھا کہ یہ حالت ہے تو مارے شرم کے کٹ گئے۔ سبحان اللہ، نفس کا تو ان لوگوں میں شائبہ بھی نہ تھا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک شخص ایک بزرگ کے سامنے سے اکڑتا مکڑتا ہوا گزرا، ان بزرگ نے فرمایا کہ اتنا کر مت چل، اللہ تعالیٰ ایسی چال کو پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص بہت بگڑا اور کہا کہ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ جانتا ہوں کہ تیری ابتدا تو یہ ہے کہ تو ایک گندے پانی ہے، تو ایک گندا پانی ہے، یعنی تو ناپاک خطرہ تھا جس سے پیدا ہوا، اور انتہا تیری یہ ہے کہ تو مردہ ریزہ ریزہ ہے، اور درمیانی حالت یہ ہے تو کہ تو پیخانے کا بوجھ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہا ہے۔ واقعی ہم لوگوں کی یہی حقیقت ہے، اب ہم مجلس میں یہاں بڑے معزز بنے بیٹھے ہیں، ابھی اگر پیٹ پھٹ جائے یا پیٹ میں سوراخ کھل جائے تو بدبو کی وجہ سے یہاں لوگوں کا بیٹھنا دشوار ہو جائے، محققین کا سارا اعتقاد رخصت ہو جائے گا، ہم کو اس کا خیال نہیں۔ ورنہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی حالت یہ ہے کہ ایک ایک کے پیٹ میں کم از کم دو دو تین تین سیر نجاست موجود ہے، اتنا بڑا عیب تو لیے پھرتے ہیں پھر بھی ہم اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، کتنی بڑی حماقت اور جہالت ہے۔ یوں نہ سمجھو کہ ہم بڑے ہیں بلکہ یوں سمجھو کہ ہم سڑے ہیں۔ ایسی ایسی حکایتیں دیکھا کرو، پھر انشاءاللہ فخر کا دعویٰ نہ رہے گا۔ بعض دفعہ عورتوں کو نماز کی تاکید کی جاتی ہے تو کہتی ہیں کہ ہم کو فرصت کہا، تم تو مرد ہو، نہ بچوں کا ساتھ نہ برتن ہانڈی کا کام، ہمارا تو بچوں کا ساتھ ہے، برتن ہانڈی میں ہاتھ رہتے ہیں، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں، اور فرصت تو ملتی نہیں۔ استغفر اللہ، ان سے کوئی پوچھے کہ جب چار عورتیں جمع ہو کر دنیا بھر کے قصے لے بیٹھتی ہیں اور باتوں میں گھنٹوں مصروف رہتی ہیں، اس وقت ان فضول قصوں کے لیے کہاں سے وقت نکل آتا ہے؟ باقی کپڑوں کے ناپاک رہنے کا عذر بھی بالکل بیہودہ ہے، اگر ایک ایسا ہی ہے تو ایک جوڑا نماز کے لیے الگ کر دیا جائے تو کچھ مشکل نہیں۔ اور بعض دفعہ ایسی شکایات ہمیں پہنچی، بتایا کہ ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ کپڑے ناپاک، بعض عورتوں کو وہم ہو جاتا ہے، ذرا سی چیٹیں آ گئی، جبکہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو کہ کپڑے یہ ناپاک کی چیٹیں یا ناپاکی چیز میں شامل، اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہی سمجھے جائیں، جب یقین ہو جائے کہ واقعی یہ کوئی نجاست تھی, بچے کا کوئی پیشاب لگ گیا یا پیخانہ لگ گیا, جب تک یقین نہ ہو کہ یہ ناپاکی لگ گئی ہے اس وقت تک کپڑے پاک تصور کیے جائیں, کیونکہ شیطان جو ہے یہ بہانوں سے نماز سے دور کر دیتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو بتائی یہ بات انہوں نے نماز شروع کر دی پاکی, اور سب سے اچھا طریقہ یہی بتا دیا اگر واقعی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کپڑے ناپاک ہو گئے کوئی بات, تو یہ تو ہوتا رہتا ہے عورتوں کے ساتھ, تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ حضرت نے فرما دیا کہ کپڑا الگ سے پاک تھا تاہم تو جب نماز کا وقت وہ بدل گیا اور پھر اتار دیا دوسرا پہن لیا. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لو بھائی, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله بلوغ سے لے کر آج تک کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے سب گناہوں پر اللہ معاف فرما دیجیے. يا الله اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. يا الله اپنی رحمتوں کی آبشار ہم سب پر اتار دیجیے. يا الله درد عطا فرما دیجیے. يا الله درد دل عطا فرما دیجیے. يا الله عقل سلیم عطا فرما دیجیے. يا الله نفس و شیطان کو ہمیں آپ سے دور ہی لے جانا چاہتا ہے, دونوں ہمارے سب ترین دشمن ہیں, طرح طرح کے جال بچھا رکھے ہیں اور ہم اس میں گرفتار ہوتے رہتے ہیں, لیکن اے اللہ اگر آپ ارادہ فرما لیں کہ ہمیں آپ نے اپنا بنانا ہے تو پھر اے اللہ نفس و شیطان کے کتنے بڑے بڑے جال ہوں, کیسے بھی گندے گندے ولادت کے جال ہوں, اے اللہ اگر آپ ہمیں ارادہ فرما لیں تو ان جالوں سے ہم بچ جائیں گے, ان چالوں سے ہم بچ جائیں گے, شیطان کے مکر و فریب سے ہم بچ جائیں گے اور اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے ہم بچ جائیں گے. اے اللہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ والے ہو گئے تو تمہارے سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے, کہاں سے ننگی فلمیں دیکھو گے, کہاں سے جھوٹ بولو گے, کہاں سے چوریاں کرو گے, کیسے غیبت کرو گے, سارے مزے تمہارے کرکرے ہو جائیں گے. اے اللہ یہ شیطان اور نفس ہمیں دھوکہ دیتے ہیں, ان چیزوں میں مزہ نہیں ہے, یہ ان میں مزے کا جال بچھاتے ہیں اور ہم ان کے دھوکوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں, ان کے دھوکوں میں ہم آ جاتے ہیں. اے اللہ اپنے کرم اپنا خاص کرم فرما دیجیے. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجیے. ہماری دل کی بصیرت ہم کو عطا فرما دیجیے. ہم کو عقل سلیم عطا فرما دیجیے کہ گناہوں میں مزہ نہیں ہے, مزہ تو آپ کی یاد میں ہے, زندگی تو آپ کی یاد میں ہے, زندگی تو وہ ہے جو آپ اور فدا کی جائے. اے اللہ سکون بھی اسی میں ہے, خوشیاں بھی اسی میں ہیں, لیکن شیطان ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا, شیطان ہمیں پریشان اور غمگین اور آپ سے دور کرنا چاہتا ہے. اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجئے, ہماری عقل کی آنکھیں کھول دیجئے, دل کی آنکھیں کھول دیجئے, دل کو اے اللہ آواز بندگی سے آشنا کر دیجئے, اپنی محبت سے آشنا کر دیجئے. اے اللہ دنیا تھوڑے دن کی ہے, اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اجاڑ کر دیجئے اور اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے. اے اللہ دنیا کی محبت سے جی اجاڑ کر دیجئے, اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجئے. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیے, ہمارے گھر والوں کو عقل سلیم عطا فرمائیے, ہم سب کو جلد فرما لیجئے, آپ ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے ارادے کی دیر ہے, اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجئے. اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, آپ جلد فرما لیں تو ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ ہم آپ سے آپ کے کریم ہونے کے ناطے ولایت صدیقیت کی انتہا مانگتے ہیں, کیونکہ اللہ کتنے بڑے بڑے درجات آپ عطا فرما دیں, آپ کے خزانوں میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اور اللہ ہم کتنے بھی گناہ کر ڈالیں, آپ کو ہم اس ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے, گناہ کر کے ہم خود پر ظلم کرتے ہیں. اے اللہ ہم ظالم ہیں اپنے نفس اور شیطان کے ہاتھوں. اے اللہ ہم گرفتار ہیں اور اپنے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں. اے اللہ ہمارا ہاتھ خود ہمارا پاؤں کھا رہا ہے, اے اللہ آپ نے اپنا خاص فضل فرما دیجئے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ چاہے آنکھ کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، اے اللہ سر سے لے کر پیر تک اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر دیجئے. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، سب دوستوں کو، سب کے گھر والوں کو، اے اللہ حاضرین و حضرات، غائبین و غائبات، تمام مسلمانوں کے اللہ اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے، حیات اولیاء عطا فرما دیجئے، حیات با وفا عطا فرما دیجئے، بے وفائی اور غداری سے اور نالائقی اور کمینگی سے اے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، شرافت عطا فرما دیجئے، ہم کو شریف بنا دیجئے، اخلاق حمیدہ سے نواز دیجئے، انسان بنا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے، سچا اور پکا مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ ہماری جائز حاجات آپ کے علم میں ہیں، آپ عالم و غیب ہیں. اے اللہ تمام مقاصد حسنہ کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہیں اے اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجئے. بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمع عطا فرما دیجئے. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اپنے کرم سے ان کے نیک صالح رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دیجئے. اے اللہ جن کے اولاد ہیں ان کو صاحب ان کو نیک اور صالح بنا دیجئے. جو صالح ہیں ان کو اور اے اللہ ترقی عطا فرما کر صاحب اقوا نسبت کر دیجئے. اے اللہ اپنی ولایت کی صدیقیت کی انتہا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اور بحرمت سید المرسلین خادم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں قبول فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.